أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج فروری 1975 کی 2 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النحل کی 20 آیت سے ہو رہا ہے. 1620 آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں قرآن کریم میں کائنات میں جس قدر انسانوں کے لیے سامان زیست پیدا کیا گیا ہے ان میں سے بیشتر اہم کا ذکر کیا. ان کی صرف افادی حیثیت ہی کو وہ سامنے نہیں لایا بلکہ یہ جمالن کہہ کر یہ جمالیاتی پہلو جسے کہتے ہیں ایسٹھیٹک ایسپیکٹ جسے کہتے ہیں ان کا بھی ذکر کیا کہ ان میں تمہارے لیے تمہاری کبھی جسم کی پرورش کا سامان ہی نہیں بلکہ ذوق نظارہ کی تسکین کا سامان بھی موجود ہے. زینت ہے، جمالیاتی پہلو ہے ان کے اندر. اور یہ کچھ کہنے کے بعد میں نے کہا تھا کہ وہ یہ نہیں کہ یہ کوئی بایولوجی زوالوجی کی یہ کتابیں ہیں یا اکنامکس کا وہ درس دے رہا ہے. وہ سب کچھ یہ گنانے کے بعد اصل مقصد پہ آ جاتا ہے. وہیں درمیان میں یہ بات اس نے کہہ دی تھی کہ ایسا نہیں یخلقو کمن لا یخلق، کہا یہ جو تم دوسری قوتوں کو خدا کے شریک بناتے ہو تو ذرا سوچو تو صحیح کہ جو اس قسم کی کائنات کا خالق ہے کیا اس کے برابر وہ ہو سکتے ہیں کہ جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے. میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک کائنات کے عدم سے وجود میں آنے کا تعلق ہے، نتھنگ نس سے بینگ کے بن جانے کا تعلق، اس کے متعلق تو دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی اس مقام پہ ہیں کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کیسے وجود میں آ گئی. اور کوئی بھی کسی ایسی شے کو وجود میں نہیں لا سکتا، نتھنگ نس سے، عدم سے وجود میں کوئی چیز نہیں آ سکتی. مختلف چیزیں جو کائنات میں پڑی ہوئی ہیں ان میں ان کے پرپورشن، ان کی ترکیب، ان کی ترتیب، ان کے توازن میں رد و بدل سے ایک نئی چیز بن جاتی ہے، لیکن وہ عدم سے وجود میں نہیں آتی بلکہ جو موجود اشیاء ہیں انہی میں مختلف قسم کی تراکیب اور ترتیب اور توازن سے نت نئی چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں. اسے بھی خلق کہا جاتا ہے. حلق کے تو معنی حسن توازن کے ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھیک توازن قائم ہوتا ہے. اس سے یہ لفظ ہے جسے آپ اخلاق کہتے ہیں یا خلق کہتے ہیں. آپ دیکھیے یہ بھی وہی شے ہے. مزاج میں صحیح توازن ہونا، انسان کے جذبات میں صحیح تناسب ہونا، یہی تو اخلاق ہے، اسی سے تو خلق ہے. تخلیق بھی یہی چیز ہے. لیکن ایک چیز ہے جسے قرآن نے کہا بدیع السماوات والارض، فاطر السماوات والارض. یہ جو خلقت ہے کسی شے کو عدم سے وجود میں لانا، یہ ممکن ہی نہیں کسی کے لیے. آج تک نہ کوئی کر سکا ہے اور اس وقت کی سائنس اس میں عاجز ہے کہ یہ تو نہیں سکتا. چنانچہ یہ بات کی ابتدا میں یہ کیسے وجود میں آ گئی، اس کے متعلق بڑے سے بڑا سائنسدان بھی اسی طرح سے بے خبر ہے جس طرح سے کہ ایک جاہل مطلق. تو وہاں یہ کہا کہ ایسا نہیں یخلق تمن لا یخلق، سوچے تو صحیح کہ کائنات میں جب اس قسم کی تخلیق کوئی نہیں کر سکتا تو کیا خدا کے ہمسر کوئی ہو سکتا ہے. بڑی عجیب دلیل ہے جس کو بلایا. اور آگے پھر 2-3 آیتوں کے بعد آج کا درس جہاں سے شروع ہوتا ہے ایک قدم آگے بڑھایا. یہاں کے لیے کہا تھا کہ جو کچھ نہیں پیدا کر سکتا وہ اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا. بڑی محکم دلیل تھی. اب وہ آگے آتا ہے، وہ شرک جو انسانوں کے اندر عام ہے. والذین یدعون من دون اللہ ہے، کہا کہ وہ لوگ جو خدا کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں عام الفاظ میں. بڑا اور طرح یہ جو محلہ جو آگے قرآن نے بیان کیا ہے، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، یہاں تو وہی بات ہے کہ جن لوگوں کو جنہیں یہ پکارتے ہیں خدا کے سوا وہ تو کوئی شاید پیدا نہیں کر سکتے. یہ تو وہی ہے جو پہلے کہا گیا ہے, یہاں اس پہ اضافہ کیا ایک قدم آگے بڑھا. وَهُمْ يُخْلَقُونَ, وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. یعنی پہلے اس میں صرف اتنا ہی تھا کہ جو پیدا نہیں کر سکتا وہ اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو پیدا کر سکتا ہے, اور یہاں ایک قدم آگے بڑھے. یہاں جو مثبت کا قدم ہے وہاں تو صرف منفیانہ چیز کی کہ پیدا نہیں کر سکتے, یہاں یہ کہا کہ جو خود مخلوق ہیں جو خود پیدا کردہ ہیں, اور اوپر کہا تھا کہ پیدا کرنے والا تو وہی ہے, تو کہیے کہ خالق کا مقابلہ اس کی تخلیق کوئی کر سکتی ہے؟ کبھی کوئی تصویر یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ میں مصور کے برابر ہوں؟ جو خود مخلوق ہے وہ کبھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں خالق کے ہمسر ہوں؟ اور جو یہ مانتے ہیں اس کے ہمسر بنانے والے, کہا کہ سوچے تو صحیح کتنی بڑی یہ جہالت ہے. اب اس جہالت کی کیفیت یہ ہے کہ یہ زندہ انسان جو ہیں یہ تو ایک طرف رہے, یہ اس زمانے کی بات نہیں جب قرآن نازل ہوا ہے, یا ہم کہتے ہیں دور جاہلیت تھا اس دور کا, آج بھی یہ کیفیت ہے. وہ کہتا ہے کہ زندہ انسان تو ایک طرف, تم تو مردوں کو خدا کے برابر بنا رہے ہو, ان سے جا کے مرادیں مانگ رہے, ان کے آستانوں پہ جا کے سجدے کر رہے, ان کے نام کی مدد نیازیں مانگ رہے. یہی شے نہیں, وہ چیز نہیں کہ وہ وہم رخلا خون کے وہ پیدا کیے ہوئے ہیں, مخلوق ہیں, وہ خالق کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگلی آیت میں جو کہا اموات غیر احیاء, یہی نہیں کہ خالق ہیں, مردے ہیں, زندہ بھی نہیں ہیں, یعنی مخلوق ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ خالق کسی شے کے نہیں ہیں, ایک چیز مخلوق ہے خود پیدا کیے ہوئے ہیں, دوسری چیز مردہ ہے زندہ بھی نہیں ہے, تیسری چیز. اب مردوں کے متعلق بھی تو یہاں یہ ایمان ہے, یہاں یہ عقیدہ ہے, کہیے کہ نہیں صاحب ٹھیک ہے زیر زمین تو ہیں لیکن وہ تو سب کچھ سنتے ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں, ہمارے احوال سے واقف ہیں, ہماری دعائیں ان تک پہنچنی ہے, ہماری طلب اور مانگ سے وہ باخبر ہیں, پھر وہ ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں. یہ سارے عقائد موجود ہیں, آج موجود ہیں, 1400 سال پہلے کی بات نہیں ہے. بھارت کے بت پرستوں کے ہاں یہ نہیں ہے کہ وہی موجود ہیں, مسلمانوں کے ہاں یہ موجود ہے, دنیا بھر میں موجود ہے. کون سا مقام ہے جہاں یہ کچھ نہیں ہو رہا؟ اموات غیر احیاء. اب اگلی بات عقیدے کی یہ رہے گی نا کہ ہاں سب ٹھیک ہے, نظر آتا ہے سامنے کہ وہ مر گئے تھے, لیکن وہ تو اب دیکھیے نا, یہ ہماری نظروں سے وہ اوجل ہو گیا, تربہ کر لیا حضرت صاحب نے. شاید جب تک وہ زمین کے اوپر تھا ان کا لاشا, اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ مردہ بدستے زندہ, جو جی میں آئے آپ زندہ ان کے ساتھ کریں, لیکن جو ہی آپ نے ان کو 1000 نم مٹی کے نیچے دبا دیا, آپ جو ان کا جی چاہے وہ آپ کے ساتھ کرے. تو اگلا عقیدہ یہ ہے نا کہ مرنے کے بعد وہ سب کچھ جانتے ہیں, ان کو علم ہے. اندازہ لگائیے عزیز نعمان کس طرح قرآن کریم ان عقائد کے ایک ایک جز تک کاٹتا چلا جاتا ہے. وما یشعرون ایانا یبعثون, ارے تمہارا علم ہونا تو ایک طرف رہا, انہیں تو خود اپنے متعلق یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. مردے کا عدم شعور جو ہے, تینوں آیتوں کو ملائیے, پہلی چیز تو یہ کہ وہ پیدا نہیں کچھ کر سکتے, وہ اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا. اگلی آیت یہ کہ وہ جو خود مخلوق ہیں وہ خالق کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں. اگلی آیت یہ کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ زندہ بھی نہیں مردہ ہے. مردے کے آگے متعلق یہ عقیدہ کہ وہ جانتے ہیں, وہ اپنے متعلق کچھ نہیں جانتے, تمہارے متعلق وہ کیا جانتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ جن کی بے خبری بے علمی کی یہ کیفیت ہے کہ خود اپنے متعلق ان کو یہ علم نہیں ہے, وہ تمہاری کیا سنیں گے اور تمہارے مرادے کیا ڈر لائیں گے. ہاں یہ ہے بس, یہ تمہاری سوچیے عزیزان من کہ کس مقام پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. یہ سب کچھ موجود ہے قرآن میں، اس کے باوجود سب کچھ ہو رہا ہے آپ کو، اور یہ سارا کچھ کہنے کے بعد اب آئیے وہاں جہاں قرآن لانا چاہتا تھا. سب کچھ کہنے کے بعد کہا کہ الہکم الہم واحد، یاد رکھو صاحب اقتدار ہستی اس کائنات میں صرف ایک ہے، اور وہ کائنات کا صرف خدا نہیں، الہ نہیں، الہکم. میں نے کہا ہے نا کہ یہاں تک تو یہ یورپ کا مادہ پرست سائنٹسٹ بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں کائنات تو خدا نے بنایا، اسی کے قوانین کی روح سے یہ فطرت کی کارگاہ حسن و خوبی سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے، بارشیں بھی اسی قانون کے مطابق برس رہی ہیں، پیدا بھی اسی. لیکن انسانوں کی دنیا کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا، اس نے انسان کو صاحب شعور و صاحب اختیار و ارادہ بنا دیا. اب یہ اپنے معاملات کو اپنے مرضی اختیار کے تابع یہ طے کرے، یہاں خدا کا کیا دخل ہے. لیکن یہ چیز تو میں اس سے پیشتر متعدد بار یہ کہہ چکا ہوں کہ اس نے کہا ہے کہ ان سے کہو کہ وہی الہ الارض ہے، وہی الہ السماء ہے، خارجی کائنات میں بھی اسی کا اقتدار اور قوت اور فیصلے کار فرما ہے، تمہاری دنیا کے اندر بھی، عرض کے اندر بھی، انسانی زندگی کے اندر بھی اسی کا اقتدار کار فرما ہونا چاہیے. لیکن میں نے کہا کہ وہ تو چلتے چلتے ایک اشارتاً بات کہا جاتا ہے، اسی میں اس کی تعلیم پھر سمٹ کے اور دہرائی ڈال جاتی ہے، الہکم الہم واحد، کائنات کا خدا ہی نہیں، تمہارے ہاں صاحب اقتدار جو ہے، تمہاری زندگیوں کے اوپر بھی جس کا کنٹرول ہے وہ اس کے قوانین ہیں، اسی کا اقتدار ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، الہ واحد اور اس کے ساتھ شریک کوئی نہیں، اسی کا نام توحید. خارجی کائنات میں توحید کے قائل تو یہ خدا کے منکر سائنٹسٹ بھی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں کئی دفعہ دوہرا چکا ہوں، سائنس کی بنیاد اس چیز پہ لا آف کاز اینڈ افیکٹ، کہ ہر ایک سبب سے کوئی اگلی چیز پیدا ہوتی ہے، ہر افیکٹ کا ایک کاز ہوتا ہے پیچھے، اور اگلی چیز لا آف یونیفارمٹی آف نیچر، کہ کائنات میں وحدت ہے، دو قوانین نہیں ہیں، ساری کائنات میں جہاں اس قسم کی کنڈیشن ہوں، جہاں ایک جگہ ہے وہاں وہ قانون وہی نتیجہ پیدا کرے گا ساری کائنات میں. اور پہلے تو یہ صرف زمین پہ ہی ایسا سمجھا جاتا تھا، اب تو انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ چاند کی سطح پر بھی وہ کنڈیشن جب پیدا کر دی جائیں تو جو نتیجہ اس زمین کے اوپر پیدا ہوتا ہے وہی چاند کے اندر پیدا ہو رہا ہے. اب تو جو لوگ یہ نہ چاند اور زمین میں جو نہیں، درمیان میں جو معلق کا جو لٹکے ہوئے ہیں، اگلے دنوں انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہاں اپنے لیے گملے کے اندر پتہ نہیں کیا بیج ڈال کے کچھ وہ کھیتی بھی تھوڑی سی پودے بھی وہاں پیدا کیے، وہاں بھی جو سے جو ہی پیدا ہوگا اور گیہوں سے گیہوں ہی پیدا ہوگی. لا آف یونیفارمٹی، یہ یونیورسل کا لفظ ہی یونی ہے، عزیزان ایمان، یونی کے تو معنی توحید کے ہیں، وحدت کے ہیں. یہ جو چیز ہے کہ تمام کائنات میں ایک ہی قانون کار فرما ہے، یہ ہے توحید. تو اس نے کہا یہ کہ الہکم الہ واحد، تم اپنی زندگی کے اندر پھر یہ مختلف قوتوں کے سامنے کیوں سجدے کرتے پھر رہے ہو؟ وہی ایک صاحب اقتدار ہے آپ، خواہ تمہاری عقائد کی زندگی میں ہو، خواہ تمہاری سیاسی اور معاشی زندگی کے اندر ہو، قانون تو اسی کا کار فرما ہوگا. وہ کار فرما ہوگا تو تمہاری زندگی اسی طرح حسن و خوبی سے چلے گی جس طرح کائنات باہر کی حسن و خوبی سے چل رہی ہے، جیسا کہ اس نے سورہ ملک میں کہا ہے کہ تم اپنی نگاہ کو دار دار اپنے کاشانہ قسم سے اجنے بال کشائد ہو، ساری کائنات میں وہ گھوم پھر کے آ جائے، کہیں اس میں استلال نہیں پائے گی، کہیں انتشار نہیں پائے گی، نگاہ تمہاری تھک کر با حسرت مظلوم طور پر واپس آ جائے گی، لیکن کہیں اس کو خلال نہیں ملے گا اس کائنات کے اندر. وہ کہتا ہے اگر تمہارا بھی وہ الہ جو کائنات میں تم مانتے ہو الہ کون ہو جائے، تمہاری زندگی بھی اسی طرح سے سنوری ہوئی سے گفتہ سادا وقت سب ہو جائے. الہ کم الہ واحد، اللہ جینا لائیو میں بالآخرت، قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لیکن اس کے لیے مقدم چیز یہ ہے کہ زندگی کو محض یہ طبی زندگی نہ مانا جائے, یہی فزیکل لائف نہ مانا جائے کہ انسان کا جسم ہے, فطرت کے قوانین کے تابع یہ چلتا ہے, ایک دن انہی قوانین کے تابع یہ ختم ہو جائے گا, موت آ جائے گی, ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد اس فرد کا انسان کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری جس قدر فساد یہ تمہاری تمدنی زندگی کے اندر دنیا میں آیا ہے, اس عجیب جیو سے آیا ہے کہ سروائیول آف دی فٹسٹ, جو زیادہ قوت حاصل کر لے بس اس کو حق حاصل ہے, زندہ بھی رہے, ایس سامانیاں بھی اس کے پاس ہوں, تمدن بھی ہو, حکومت بھی ہو, اقتدار بھی ہو, ڈنڈا بھی اس کے ہاتھ میں ہو, اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ جب میں نے قوت فراہم کر دی تو میرے اوپر کوئی اور طاقت نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ ہے وہ شرک عظیم جس نے تمہاری زندگی کو اس طرح تباہ و برباد کر رکھا ہے. اگر یہ چیز ہو تو نہیں زندگی یہاں ختم نہیں ہو جاتی, زندگی آگے بھی چلتی ہے اور مجھے میرے ہر عمل کا اکاؤنٹ فار ہونا ہے, مجھے ذمہ داری مجھ پہ عائد ہوتی ہے, مجھے عام الفاظ میں ان کا جواب دینا ہے کسی کے سامنے. یہ اگر یہ ایمان نہ رہے باقی تو اس نے کہا کہ پھر ہر فرد کی عقل اپنے لیے سب کچھ سمیٹنے کی فکر کرتی ہے. کیا الفاظ ہیں آپ دیکھیے گا, یہ خدا پر ایمان جو ہے در حقیقت یہ معنی خیز اس وقت ہوتا ہے جب انسان آخرت پہ ایمان رکھے. اصل شے جو ہے یاد رکھیے جہاں سے ایمان چلتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان صرف اس کے طبی جسم کا نام نہیں, اس کے اندر کچھ ایک اور شے بھی ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے اور آگے چلتی ہے. پہلا ایمان یہ ہے یاد رکھیے, اور اسی کا نام آگے چلتی ہے کہ معنی یہ ہے کہ جو کچھ اس زندگی میں کرتا ہوں وہ یہی ختم نہیں ہو جاتا بلکہ عام الفاظ میں اس کی جزا اور سزا, اس کا معاوضہ, اس کا بدلہ, یہ اس کے بعد کی زندگی آگے چلتی ہے اور یہ سارا سامنے میرے آئے گا, میں اس کا ذمہ دار ہوں اور اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا ہے, مرنے سے میں چھوٹ نہیں سکتا اس سے. یہ ہے ایمان بالآخرت. اور یہاں سے پھر پیچھے کی طرف لوٹ کے دہی پر ایمان کی ضرورت رہتی ہے, اقدار خداوندی پر ایمان کی ضرورت رہتی ہے, اور خدا کو ایمان کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ یہ سارے اقدار و قوانین خدا کی طرف سے دیے گئے ہیں. اگر آپ ذہی خداوندی اور ان منظم من اللہ اقدار کو نہیں مانتے تو خدا کا ایمان کچھ معنی نہیں رکھتا آپ کے لیے. واللہ غنی من العالمین کہتا ہے ہمیں تمہارے ایمان کی ضرورت کیا ہے, ہم نے تو روشنے نے تم سے انتخاب لڑنا ہے, ہمیں کیا تمہاری کائنات. تم جب کوئی فرد موجود نہیں تھا, کوئی کائنات بھی وجود میں نہیں تھی, خدا اس وقت بھی اسی قسم کا خدا تھا. جب یہ کچھ نہیں رہے گا خدا اس وقت بھی اسی قسم کا خدا رہے گا. یہ جو چیز کہ یہ جب تم مستقبل سے منکر ہوتے ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر فرد کی عقل اس کے اپنے مفاد کی فکر کرتی ہے. یہ قلوبهم منکرۃ کیا بھاو ہے, یہاں لفظ منکرا ہے جس کے معنی سیلف سینٹرڈ جس کو کہتے ہیں نا, خود اپنا ہی مفاد سوچنا, دوسرے کا مفاد نہ سوچنا. اسی سے فریبکار کے معنی میں وہ یہ لیتے. اور یہ چیز تو آج سائیکالوجی کی بنیاد یہ ہے کہ عقل کا تقاضا ہر فرد کی پریزرویشن آف سیلف ہے, اس کا تحفظ کرنا اس فرد کا, یہ اس فرد کی عقل کا تقاضا. عقل کو اگر کسی خارجی قانون کے یا حدود کے تابع نہ رکھا جائے, ہر فرد جو ہے اس کی عقل اس کے مفاد کا تحفظ کرے گی, دوسرے کے مفاد کا تحفظ نہیں کر سکتی, یہ اس کے دائرہ کار میں ہی نہیں. یہ جو عقل خود اس فرد کے مفاد کا تحفظ کرتی ہے اسے کہا قلوبهم منکرۃ. قرآن نے قلب جو ہے اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا مرکز قرار دیا گیا ہے. آج بھی اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا, انہوں نے کبھی ترجمہ مائنڈ کیا تھا, اس لفظ کو بھی آپ یہ چھوڑ رہے ہیں کہ وہ بھی جامعہ نہیں ہے. بہرحال قرآن نے اس چیز کو لہم قلوب لا یفقہون بہا کہا ہے، قلب تو رکھتے ہیں ان سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں لیتے، تو وہ سمجھنے سوچنے کا جو مرکز ہے، اس صلاحیت کا جو مرکز ہے انسان کے پاس، اسے قرآن نے قلب کہہ کر پکارا ہے، قلوبہم منکرہ۔ آخرت پر ایمان نہ رکھنے سے کہا کہ پھر انسان کی یہ عقل حدود فراموش ہو جاتی ہے، کسی قانون کے تابع نہیں رہتی، اور عقل کا فریضہ تو صرف اس فرد کے مفاد کا تحفظ ہے، باقی ساری دنیا زدہ ہو جائے اور اس کا مفاد جو ہے اس کی محفوظ رہے، عقل بے باکانہ یہ کچھ کر گزرے گی۔ آج کے لیے یہ چیز دلچسپی کا موجود ہوگی کہ اس وقت کی سائیکالوجی جو ہے، وہ سائیکالوجی انہوں نے بھی انسانی جذبات کو، یہ جو عقل بے باک جسے کہا جاتا ہے، جسے قرآن نے شیطان کہہ کر پکارا ہے، اس عقل کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور بڑی عمدہ بات اس پہ چل رہی ہے، پیشن جسے کہا جاتا ہے، جذبات انسان کے، جذبات کو تو ہمیشہ بڑا معذور قرار دیا جاتا ہے، بڑا جذباتی انسان ہے، جذبات میں آ کے یہ کرتا ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وہ کیا اس شخص کو بھی تم نے دیکھا کہ جو یتدو حواہ بغیر علم، کہ جو اپنے جذبات کی پیروی کیے چلا جاتا ہے خدا کی طرف سے دیے ہوئے علم کے بغیر، تو وہ جذبات کی پیروی بری بات نہیں ہے، تو ان بے بات اور سرکش چھوڑ دینا ان کو، اس سے تباہی آتی ہے۔ علم خدا بندی کے تابع اگر ان کو رکھا جائے تو وہ تعمیری ہی تعمیری نتائج مرتب کرتے ہیں۔ آج کے سائیکالوجسٹ نے پیشنس کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے، غور کیجیے گا قرآن کا، قرآن کی بدلا، تو وہ علم کے بے باز کر کے اس کے تابع نہ رکھ کے جذبات کا ابتدا جو ہے یہ تباہی لاتا ہے۔ انہوں نے پیشن کے متعلق کہا ہے ریشنل پیشن اینڈ ارریشنل پیشن۔ اور چیزیں ویزا نے من، یہ لوگ جو اپنے اپنے طور پر تحقیق کے دائرے میں چلتے ہیں، جب کسی حقیقت پہ پہنچتے ہیں تو وہ قرآن کی کسی اصطلاح کا ترجمہ ہوتا ہے، اس سے پیش تک بات ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پیشن اینڈ ریشنل سمجھا یہ جاتا تھا دو متضاد چیزیں ہیں، پیشن تو ریشنل ہو نہیں سکتا، انہوں نے کہا غلط بات، پیشن نفسیات کی روح سے انہوں نے کہا کہ یہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ریشنل جو علم کے تابع چلتے ہیں، پھر ریشنل جو بے باس ہو کر چلتے ہیں، قلوب ہم من کے رہتے ہیں، یہ ہیں وہ پیشن جنہیں ارریشنل کہا ہے، وہ عقل جو خود اپنا ہی تحفظ چاہتی ہے، دوسرے کا ساتھ والے کا تحفظ نہیں چاہتی۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نہیں صاحب دیکھیے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہ سارا ایک دوسرے کا تمدنی زندگی کے اندر آپ دیکھیے وین فیئر ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، ہم سے نہ پوچھئے، قرآن سے نہ پوچھئے، خود ان کے ہاتھ سے یہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ صرف جتنی ٹیرین اسے کہتے ہیں، تو کہتا ہے اس لیے وہ دوسرے کی مدد کرتا ہے کہ کل کو مجھ کو مصیبت پڑے گی تو یہ میری مدد کرے گا، وہ کہتا ہے یہ تو سودا بازی کرتا، یہ بھی عقل کا وہی فریضہ ہے، اپنا تحفظ براہ راست نہیں بلکہ کسی دوسرے کے تھرو کچھ چاہتی ہے، تو کہتا ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے تم ڈاکٹر کو فیس دیتے ہو، یہ نہیں کہ اس کے بچوں کی پرورش ہو جائے بلکہ اس لیے کہ وہ تمہارا علاج کرے، تو کہتے ہیں عقل اس کے آگے جائے گی تک، لیکن وہ عقل جو ممکنہ تم جسے قرآن نے کہا، قرآن اس کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے، پھر آگے اقبال کی بات، وہ دیکھیے اس کو دو حصوں میں کیسے تقسیم کرتا ہے، وہ ایک کا نام رکھتا ہے عقل خود بھی، بہت اچھا کر دی، عقل خود بھی غافل از محدود غیر، ارریشنل پیشن جو عقل خود بھی وہ ہے کہ جو غافل از بہبود ہے، دوسرے کی بہبودی سے غافل، سود خود بیند نہ بیند سود ہے، ہر وقت اپنا فائدہ جو سوچتی ہے دوسرے کا فائدہ سوچ نہیں سکتی، یہ اسی عقل خود بھی، اور اس میں ذہی حق بینندہ سود ہم، اسے وہ عقل جہاں بھی کہہ کے پکارتا ہے، عقل خود بھی اور عقل جہاں بھی. وہی ذہی حق بھی نندہ سود ہما در نگاہ سود بہبود ہما. وہ رب العالمین ہوتا ہے, کام تو عقل ہی کرتی ہے, کام تو جذبات ہی کرتے ہیں, لیکن جب انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے تو وہ صرف اس فرد کے مفاد کا تعصب کرتے ہیں. اور یہ کوئی تنقید نہیں عقل کی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے, اس کا فریضہ یہ ہے. اگلی بات یہ ہے کہ اسے تم ایک قوانین اور اقدار خداوندی کی حدود کے تابع رکھو. وہی تو میں کہا کرتا ہوں کہ پانی تو پہاڑوں سے نکلتا ہی ہے, انہیں آپ اگر ساحلوں کے اندر لے آئیں گے تو ہر طرح کی تعمیر کرے گا آپ کے لیے. وہ نہر ہوگی, آپ کاشیاں ہوں گی, پینے کا پانی ملے گا, زندگی اس سے ہوگی. اور اگر بند آپ توڑ دیں گے وہ سیلاب بن جائے گا, انہیں گاؤں کو بہا کے لے جائے گا, جن کی زندگی اور سرسبزی کا وہ مودر پانی بن رہا. یہ سین کیا ہے؟ اقدار کے دائرے کے اندر باندھی ہوئی قوت ہے نا. ایک کتنے کتنے بڑے جہاز, کتنے کتنے بڑے کارخانے, یہ ریلیں, یہ ساری یہ کس طرح چلتی ہیں؟ اس قوت کو قاعدے کے تابع رکھا ہوا ہے. جو ہی وہ ذرا سے بوائلر پھٹ جائے گا, وہ لیک کرنے شروع کر دے, کارخانہ پورا اڑا کے لے جاتا ہے. وہ سمجھا تلو وہ منکر ہے, کہتا ہے کیوں ہے وہ مستقبل ہوں. اس لیے کہ یہ قوانین خداوندی سے سرکشی بڑھتے ہیں. جو ہی عقل نے قانون خداوندی سے سرکشی بڑھتی وہ منکر عقل ہوئی. یہ ہے خدا پر ایمان کے معنی. کہا یہ جو چیز ہے اس کی ضرورت کیوں پڑتی؟ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. اس لیے کہ خدا کا قانون یہ جانتا ہے کہ کسی کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں کتنی ہیں اور وہ باہر کتنی آتی ہیں. جو سوچتا وہ کیا ہے, کرتا کیا ہے, چھپاتا کیا ہے, ظاہر کیا کرتا ہے, یہاں تک ہے جو اس کے قانون کی نگاہ جاتی ہے. وَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ. اور جو لوگ ان قوانین و اقدار سے سرکشی برتتے ہیں وہ اس کی نگاہوں میں پسندیدہ نہیں ہو سکتے. پسندیدگی کے معنی یہ ہیں کہ جو نتائج وہ چاہتا ہے کہ مرتب ہوں ان کے اعمال سے, وہ نتائج مرتب نہیں ہو سکتے اگر یہ اس کے سر سے نہیں بڑھتے. واحدہ پیلا نہ ہوں ماضا ملا رب تم. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی یہی اقدار خداوندی, یہی قوانین الہیہ جو وہی کے ذریعے سے ملے ہیں, ان کا اتباع کرو. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں سر. کیا جانتے ہو؟ قالوا اساطیر الاولین. کیا پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں یہ دہرایا چلا جاتا ہے؟ بس اتنی سی بات ہی ہے. یعنی وہ جو قرآن میں تاریخی شواہد قرآن پیش کرتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس قسم کے اگر تمہارا نظام ایسا ہوا, ایسے اعمال ہوئے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. اس کی شہادت میں وہ اقوام سابقہ کی سرگزشتیں پیش کرتا ہے. دیکھو قوم آپ کے ساتھ کیا ہوا, قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا, قوم مدین کے ساتھ کیا گزری. وہ یہ چیزیں پیش کرتا ہے. انہیں یہ لوگ کہتے ہیں اساط تیر الاولین. یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں صاحب. ہم مطمئن ہو جاتے ہیں یہ سب کچھ سنتے تو صاحب اچھا, یہ ظہور اسلام کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالف تھے وہ آپ سے اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے, تو معاملہ یہ ختم ہو گیا. ہم کیا کرتے ہیں ابھی والے میں؟ جتنے واقعات آتے ہیں قرآن میں اخبار میں سابقہ کے, ہم بھی انہیں اساطیر الاولین کی طرح نہیں پڑھ جاتے. قوم سمود کی داستان یہ ہوا, اس کے ساتھ قوم عاد کی داستان یہ ہوا, آگے چل کے حضور کے وقت میں مخالفین عرب کے ساتھ یہ ہوا, قریش مکہ کے ساتھ یہ ہوا, یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا. معاملہ وہاں ختم ہو گیا, ٹھپ ہو گیا. اب ہمارے لیے یہ کیا ہے؟ جو داستان. پھر اس میں اسرائیلیات کی خرافات ملی, یہ چیزیں اکٹھی ہوئی. اور پھر ہمارے ہاں وائزوں کو بڑا مسالہ مل گیا اپنے واز کو دلچسپ بنانے کے لیے. سامریت اسے کہتے ہیں نا, سامری کے تمہارا داستان جو ہوتا ہے نا, وہ کرتا گیا ہے. بات میں سے بات نکل آتی ہے سر. اسی کام سے انہیں کا زیور لیتا ہے اپنے گلے کے, اور انہیں داستانیں سناتا ہے. پھر کیا یہ حضرت موسیٰ کے علیہ السلام کے وقت کے سامری کا ذکر ہے یا آج کے سامریوں کا بھی ذکر ہے؟ یا مذہب پرست قوم کے اندر جہاں جب بھی وہ ہوئی ہے وہاں سامریت میں ہی کچھ کرتی چلی جائے گی؟ آج بھی سامریت میں ہی کچھ کر رہی ہے. اساتیر الازلی کہانیاں پچھلے لوگوں کی ہیں. کیا کہہ گیا اقبال, ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے, یہ سب زیب داستان کے لیے بڑھائی ہوئی بات میں تھا. اساتیر الازلی کیا بات قرآن کہتا ہے اس کا نتیجہ میں نے ابھی کہا ہے نا کہ یہ سامری ہیں جو یہ کچھ کرتے ہیں, داستان گو ہیں واز کے نام سے جو کچھ یہ لازمی پیشوائیت ہے. اگلی آیت خود اس کی تفصیل کر رہی ہے نا, خود نہیں کچھ کہا کرتا اپنی طرف سے. لو یحملوا اوزارا ہم کانے لتا یوم القیامت ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم. نتیجہ یہ کہ جب اعمال کے نتائج کا وقت آئے گا تو ایک تو یہ ان کے اپنی بدعملیاں جو ہوں گی ان کا بوجھ بھی ان کی پیٹھ پہ لگا ہوا ہوگا, اور دوسرے ان لوگوں کو جنہیں یہ داستانیں سنا سنا کے گمراہ کر رہے تھے ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ان کو سرتے ہی. یہ ہے وہ جو میں نے کہا کہ یہ ہے وہ مجموعی پیشوائیت, وہ داستان گو, وہ سامریت والے جو اساطیر الاولین کہتے ہیں ان چیزوں کو کہانیاں سناتے چلے جاتے ہیں, سناتے چلے جاتے ہیں پوری قوم کو. وہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اپنے جرائم کا بوجھ بھی اور جنہیں گمراہ کیا اس طرح سے کہانیاں سنا سنا کے ان کے جرائم کا بوجھ بھی آپ کو خود الاس سا اما یز. سوچو کہ کتنا برا ہے یہ بوجھ جو لادے جو ہوں گے, کس قدر یہ ان کے ہاں کا کمر شکن بوجھ واقع ہوا ہوگا اپنی جرائم کا بوجھ بھی, اور جنہیں بغیر انہوں نے اس طرح سے گمراہ کیا تھا ان کے جرائم کا بوجھ بھی ان کے سرکی کر. تب بکر اللہ جینا من قبلے ہی اب وہ آیا قوم مخاطب, کہا کہ یہ انہیں کی کیفیت نہیں ہے یہ جو قوم مخاطب ہیں ہمارے, اس سے پہلے یہ جو قومیں گزری ہیں انہوں نے بھی اسی قسم کی سازشیں کی تھی, اسی قسم کی بری تدبیریں انہوں نے بھی کی, اسی قسم کے غلط نظام تھے, یہی ان کا طریقہ کار تھا کہ قوم کو جہالت اور تباہم پرستیوں کی تاریکیوں کے اندر مبتلا رکھا جائے. یہی کچھ ان لوگوں نے بھی کیا تھا, غلط نظام, غلط اقتدار, غلط قوانین, خداوند کے اقدار و قوانین سے سرکشی, یہ سب کچھ انہوں نے کیا تھا. نتیجہ کیا ہوا دو لفظوں میں, فآتا اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم. الفاظ کے معنی میں تو کیوں بھی بات ہے کہ انہوں نے یہ کچھ کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے محلات, قلعوں, مکانوں کی بنیادوں نیچے سے ہلی اور ان کی چھتیں خود ان کے اوپر آ کے گر گئی اور انہیں کے بوجھ کے تلے آ کے وہ ختم ہو گئی. الفاظ تو یہ ہے عزیزان نان, ٹھیک ہے وہ کون ہے کہ جن سے اقتدار مملکت چھن جاتا ہے, اپنے دور میں بڑی متمدن بھی ہوں, ان کے ہاں کے محلات, ان کے ہاں کے قلعے اور یہ سب چیزیں جب ان میں بسنے والا کوئی نہیں رہتا ہے تو وزیران کھنڈرات ہو جاتے ہیں. روم اور یونان کے بار خلافوں کے بعد آپ جا کے دیکھیے قصوروں میں آج بھی ان کے کھنڈرات آتے ہیں, اور یہ جو قوم سلود اور آج وغیرہ کے کھنڈرات ہیں, کئی بستیاں ہیں جن کے کھنڈرات ہیں معذور. یہ ٹھیک ہے کہ مکان گرتے ہیں, لیکن بات تو صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کیا تو ان کے مکانات گر گئے. قرآن تو یہ چیزیں تشبیہ مثال کے طور پر بیان کرتا ہے, بڑی عظیم چیز ہے جسے وہ بیان کیا ہوتی. کہا یہ ہے کہ اس قسم کے غلط نظام کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اصل میں تو خرابی اس کی بنیاد میں ہوتی ہے, میری تعمیر میں مضمر تھی ایک صورت خرابی, یہ جو ہے بنیادوں, ان کی بنیادوں کے اندر ایک خرابی تھی, نقص تھا, کمزوری تھی. ٹھیک ہے جب تک چھتیں بوجھل نہیں تھی وہ سہارتی رہی, اب نیچے تو بنیادیں آئی. یہ ہے آپ کے ہاں جو عوام کہلاتا ہے, پیپل کہلاتے ہیں جن, یہ بنیادیں ہوتی ہیں نیچے والی. قرآن کریم نے دوسری جگہ سورہ انعام میں یہ چیز کہی ہے کہ تباہیاں جب قوم سے آتی ہیں تو اس کی مختلف شکلیں ہوا کرتی ہیں, کہ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ اوپر کا طبقہ صرف بگڑتا ہے ان کے بگاڑ کی وجہ سے نیچے تک تباہی آتی ہے ایک طریقہ. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نیچے کا طبقہ جو ہے اس کے اندر ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے, انتشار پیدا ہوتا ہے, اور وہ اوپر کے طبقے کو بھی نیچے گرا دیتا ہے. تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ یہ دونوں مخلوط پارٹیاں بنا لیتے ہیں اور ایک پارٹی دوسری پارٹی کے ساتھ ٹکرا کے ختم ہو جاتی ہے. قرآن ہے عزیزان من, یہاں کہا یہ ہے کہ یہ جو نیچے بنیاد کے اندر خرابی آتی ہے, پرفری آتی ہے, کپکپاہٹ پیدا ہوتی ہے, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ چھت بھاری ہو جاتی ہے اوپر کی ارداد و اقتدار کی جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے, اس چھت کے بوجھ سے نیچے کی بنیاد جو ہے اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے, دونوں ختم ہو جاتی ہیں. یہ ہے غلط نظام کا نتیجہ. ابھی بنے وہ نیچے ایران پہ اتنا بوجھ پڑتا ہے کہ وہ ایک حد تک تو اسے سہار سک برداشت کر لیتے ہیں, لیکن جب اس سے آگے بات بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ اوپر کی چھت کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں رہتی بنیادیں. اس لیے نیچے سے بنیادیں جو ہیں وہ در فراز سے کانتی ہیں, اوپر سے پھر وہ چھت جو ہے وہ اوپر آ کے گر جاتی ہے. تب مکر اللہ دینا من قبل, یہ ان کے ہاں کی جو غلط تدبیریں تھیں قوانین خداوندی کے خلاف کھڑے ہو کر جو اپنے طور پر اپنے وضع کردہ نظام اپنے ہاں جو رائج کیے تھے, اس کا نتیجہ یہ نکلا اور نکلے گا اور نکلتا ہے ہمیشہ کہ بنیادیں اس وقت تک وہ غلط نظام کا بوجھ سہارتی ہیں, کچھ وقت تک سہارتی ہیں, پھر جب وہ بوجھ بڑھتا ہے تو اسی بوجھ سے نیچے کی بنیادیں جو ہے وہ دگن کر جاتی ہیں اور دونوں چیزیں نیچے آگے کر جاتی ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے, عجیب چیز, وہ عطا اللہ العذاب من حیث لا یشعرون, اور یہ تباہی ان راستوں سے آتی ہے جو ان کے علم و شعور میں بھی نہیں ہوتا. اس وقت یہ بنیادیں کھوکھلی ہو رہی ہوتی ہیں, پانی مر رہا ہوتا ہے, یہ ان کے شعور میں بھی نہیں ہوتا. اپنی طرف سے وہ بڑے انتظامات پختہ کرتے رہتے, یہاں سے یہ نہ ہو, وہاں سے یہ نہ ہو, یہاں یہ چیز کر دو, وہاں وہ انتظام کر دو, یہاں یہ حکم نافذ کر دو, یہاں یہ آرڈیننس چلا ہے, یہ وہ کرتے رہتے ہیں اوپر سے. لیکن تباہی کے اسباب ان راستوں سے آ رہے ہوتے ہیں جو ان کے شعور میں نہیں, کیوں نہیں شعور میں جو ہوتے, یہ جو جذبات ہیں یہ اقتدار پرستی کے حزف کے جذبات جو ہیں انسان کے سمجھ میں سوچنے کی صلاحیتوں کو معروف کر دیتے ہیں. وہ بدمشق ہوتے ہیں اس وقت ان چیزوں میں, وہ دیکھ نہیں سکتے کہ کن راستوں سے جو چیزیں آ رہی ہیں ان کا شعور کام نہیں دے رہا ہوتا. وہ اوپر اوپر سطحی طور پر سارے اپنی ایڈمنسٹریشن نظام کو ان تدابیر کو سوچتے دیکھتے رہتے ہیں, انہیں کو وہ گناتے بھی رہتے ہیں کہ دیکھیے اس میں انتظام کے کارنامے, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, ہم نے وہ کیا. کیا کہہ گیا ہے شادی کہنے والا, اس کا انداز ہی اپنا ہے, بڑی ابھی حقائق ہیں اس کے. ہم کہتا ہے کہ خواجہ در بندے زیب ایوانس کو, گھر کا جو مالک ہے وہ رنگ روغن میں لگا ہوا ہے, وائٹ واش ہو رہی ہے, پینٹ ہو رہا ہے دروازوں پہ, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, وہاں تزئین میں اور رنگ روغن کے اندر لگا ہوا ہے, اور خانہ اب پائے خیش ویرانست, اور نہیں سوچتا کہ بنیاد میں اس کی کٹک ہو رہی ہے, بارش کر رہا ہے, پینٹ کر رہا ہے. کیا بات ہے, وہ بنیاد میں بہ رہا ہوتا ہے, وہ پینٹ کرا رہا ہے. بات ہم آزاد میں ہے سنا یہ شو روم, یہ ہے وہ شاہج خانہ جو بنیاد کو نہیں دیکھ رہا کہ نیچے کس قدر اس کے فریم آ گیا ہوا ہے, رنگ روزن پر آ رہا ہے, کچھ دوسروں کو فریب دینے کے لیے, شاید کچھ اپنے آپ کو فریب دینے کے لیے. ابھی آتا ہے قرآن ظالمی انت سے ہند, ابھی لفظ آ رہا ہے, سیلف ڈسپشن میں مبتلا ہوتا ہے. سننا یوم القیامت جو ہی ہوں, یہ عربی زبان میں سننا کے معنی یہی نہیں ہوتے, اس کے بعد دوسرا واقعہ جب آئے کہ اس کے بعد پھر یہ ہوگا, یہ بھی ہوتا ہے, اس کے معنی اور بھی ہوتے ہیں, ساتھ ہی اس کے یہ ہوتا ہے کہ یہ عذاب آتا ہے, یہ تباہی آتی ہے ان مقامات سے کہ جو ان کے شعور میں بھی نہیں ہوتے, اور جب ظہور نتائج کا وقت آتا ہے تو یخزیہم, ایک لفظ میں اس تباہی کو عزیزان من بتا. قوم کی قوم وہ ایسے نہیں ہوتی جو کہیں زلزلے سے زمین پھٹ گئی ساری قوم اس کے اندر چلی گئی, زمین مل گئی, پتہ نشان بھی نہیں اس کا ہوا. یخزیہم قوموں کے مقابلے اقوام عالم کے اندر ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہے. خزی فی الحیات دنیا ابھی آتا ہے. وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ, اس وقت پوچھنے والا ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ وہ قوتیں جن کے اقتدار کو تم مانتے تھے اور خدا کا برابر بنا رہے تھے, خدا کے قوانین کے برابر خود وضع کردہ قوانین یا دوسری قوموں سے مستعار لیے ہوئے قوانین کو تم نے اپنا الہ بنا رکھا تھا, اس وقت پوچھنے والا ان سے پوچھے گا کہ کہاں ہے وہ تمہارے جن کو جنہیں تم نے اس طرح سے اس کا شریک و سہین بنا رکھا تھا. بلاؤ ان کو ذرا تمہاری مدد کرے. کہ ایسوں کہ جنہیں خدا جن جو ذلیل دنیا میں ہو جاتے ہیں قرآن نے کہا ان کا کوئی دوست نہیں ہوتا, کوئی مدد نہیں. قال الذین اوتوا العلم, جنہیں علم دیا گیا ہے, جو صاحب علم ہوتے ہیں, اور یہ علم بھی العلم ہے, تو ذریعہ خداوندی کا علم تو الاسلام کے ساتھ آئے گا, عام علم نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ ان الخزی الیوم وسوء على الکافرین, وہ جانتے ہیں کہ یہ ذلت اور رسوائی کا آغاز جو ہے یہ انہی کے اوپر آتا ہے کہ جو قوانین خداوندی سے انکار اور سرکشی برتتے ہیں. یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے تباہ ہونے والے اپنے متعلق کچھ اور ترجیحات کرے کہ جی یوں یہ ہوا یہ وہ ہوا. وہ جو جہنم میں لیڈروں کی اور ان کے فالوئرز کی جو قرآن نے آپس میں مکالمے دکھائے ہیں نا, اس کے معنی یہ ہیں کہ تباہی کے وقت وہ ایک دوسرے کے خلاف الزام دھرتے ہیں انہوں نے یہ کرایا. قوم ہی ایسی تھی. وہ عوام کہتے ہیں کہ صاحب ستیہ ناش انہوں نے ہمیں تباہ کیا. العلم جو رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا. یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے قوانین خداوندی سے انکار کیا, سرکشی برتی, اس کا لازمی نتیجہ یہی ہونا تھا. یہ وہ لوگ جن کو یہ کہا کہ ذلت و رسوائیاں ملتی ہیں, اللہ زینا تتوفاہم الملائکۃ تو ظالمی انفسہم, یہ ہے وہ بات کہ یہ کہ جن کو جب عام معنی میں تو یہی ہے نا کہ فرشتہ اگر آتا ہے وہ موت دے دیتا ہے, ملائکہ تو وہ فطرت کے قوانین ہیں جن کے تابع یہ طبی زندگی چل رہی ہے. یاد رکھیے اسی لیے یہاں ملائکہ جو وفات دیتے ہیں قرآن نے انہیں کے متعلق کہا ہے. انسان کے طبی جسم کو یہ وفات ملتی ہے, اس کے جسم کی موت ہوتی ہے. وہ شے جسے انسان کی ذات نفس خودی سیلف یہ کہا جاتا ہے قرآن اسے نفس کہہ کر پکارتا ہے, نفس نہیں مارتا ہے. آئے گی ایک آئے تو ہمیں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا. بڑی عجیب چیز قرآن نے کہی ہوئی ہے. یہ موت جسم پہ آتی ہے, اس لیے جب اس جسم کی موت کے وقت یوں سمجھایا ان کو, یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ظالمی انفسہم, جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہوئی ہے. قرآن شروع سے آخر تک یہی کہتا ہے, کوئی اور زیادتی ظلم نہیں کرتا, خود اپنے آپ پہ انسان ظلم کرتا ہے, پھر ظلم کرتا ہے, قوم اپنے آپ پہ ظلم کرتی ہے, کوئی دوسرا ظلم نہیں کرتا. دوسرے تو اس سے ایکسپلائٹ اس کو کر لیتے ہیں. یہ جو چیز ہے مگر کو چاہیے فکر عمل ہے, خود گرفتاری, جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں سے یاد ہوتا ہے. یاد پکڑتا ہی اس کو ہے جس پرندے کا تو بازو سمیٹ کے وہ ڈر جاتا ہے. بعد اڑنے والا جو ہے اس تک تو رسائی نہیں ہو سکتی. مگر کوتا ہی یہ ذوق عمل ہے, خود گرفتاری. یہ جو چیز ہے اسے قرآن ان سے کیا کہتے ہیں, یہ تمثیلی بیان ہو گیا آپ کے آئی تب سلم سو. بڑی عجیب چیز کہی. یہ جو ارباب اقتدار جن جو اس وقت کے ذمہ دار جن کو قرار دیا جانا تھا, اس وقت ان سے پوچھئے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم نے تو کبھی کوئی خرابی کی ہی نہیں تھی صاحب, بالکل نہیں. اور عجیب بات ہے صاحب, یہ جتنے بھی ایسے ارباب اقتدار کے جن کے زمانے میں اتنی تباہیاں آئی ہوں, جب وہ دلیل ہوتے ہیں اقتدار سے الگ کیا جاتا ہے, آج تک کبھی ان میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ آ صاحب یہ میرا کیا ہوا تھا. और मैं खुद उसी का भुगत रहा हूँ।
नहीं जी,
ये वो रामदादा तभी उसने हमारे साथ साजिश की थी, वो बेईमान था जी,
ये साथ वाले थे जी,
मैं नहीं था। और हम कहता कि उस वक्त इनकी कैफियत ये है, मां तुमने नाम अलमिनसुए, हमने तो कुछ नहीं किया साहब, अलका सलमा हमें आप फिर दोबारा दीजिए, देखिए हम किस तरह से तुम कवानीन के सामने सरे तस्लीम खान कर लेते हैं सर, हमने ही नहीं, हमने नहीं कुछ बुराई की है। बस वही चीज जो उसका इब्लीस आदम की मैं दोहराया करता हूँ, जो कुरान ने बयान किया है कि असल चीज यही है, गलती या लफ्जिश होती है। आदम से भी हुई, उससे पूछा तुमने क्यों ये मासियत की, उसने कहा रब्बना ज़लमना अन्फुसना, है हमारे नश्व नुमा देने वाले, हम खुद जिम्मेदार हैं अपनी, हमें एतराज़ है, हमें नदामत है, हमसे भूल हुई, हमसे चूक हुई, हम जिम्मेदार हैं। कहा कि हाँ, तुमने जब अपनी जिम्मेदारी को कबूल कर लिया और एतराज कर लिया कि तुम हो उसके जिम्मेदार, तो कोई बात नहीं है, अन्ना या तो अन्ना तुम दिन नहीं हो दन सनम तबिया हदाया कला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बाज आफरीनी का इम्कान है, तुम्हारी इस्लाह हो जाएगी। जब इब्लीस से पूछा तूने क्यों मासियत की, तो उसने कहा कि मैं मासियत करने वाला कौन, तेरे हुक्म के बगैर पता नहीं हिल सकता, तूने मुझे गुमराह किया है, मेरे जिम्मे लगा रहे। उसने कहा कि तू जिम्मेदारी को कबूल नहीं करता, क्यों लगता कि इस्लाह नहीं तुम्हारी होता, मा तुन्ना नामुल मिनसून, इनकी ये कहती है। तो नहीं साहब, हमें आवाज ना के देख लीजिए, बिल्कुल शरीफों के शरीफ, बिल्कुल भले नाम, हमने कभी कोई काम खराब किया ही नहीं था, ये थे जी सारे हराम बलाओ। हाँ, जानने वाले जानते हैं अजीजा ने नाम, जिस मकान पे कुरान अलाओ या भला लाता है साहब, जैसे कहा जाते क्या बच्चे बलाओ, इन्नल्लाह अलीम बिमा कुंतुम तअमलून, हम जानते हैं तुम क्या करते, हम जानते हैं कि माने गई है कि हमारा कानून मकासात तो वापस है इसी से, कौन क्या करता था, इसलिए जो भी उस तबाही और अजाब में मुबतला है उसका ये कहना कि मैं नहीं करता था, जो करता था उसको कुछ फायदा नहीं। हमारे यहाँ कभी ये हो ही नहीं सकता कि तुम न करो, तुम पे अजाब आए, वो करे और उनको छोड़ दिया जाए, तुम अगर उस जिल्लत खारी के अजाब में मुबतला हो तो इसके माने ये है कि तुम ही जिम्मेदार थे अपने जो कुछ तुम करो, दिमाग कुन तुम काम सद खुदी वादा जहन्नम खालिदीन जी। मैंने कहा था ना पिछली दफा भी अबवाब जहन्नम आया था, तो ये जिल्लत खारी और तबाही और बर्बादी कैफियत उसकी एक ही होती है, लेकिन इसके रास्ते मुख्तलिफ होते हैं। कुरान के अल्फाज में जहन्नम में दाखिल होने के दरवाजे अलग अलग होते हैं, तो वो तो इकतदार की हजत का मारा हुआ एक दरवाजे से, ये दौलत आसामी खून आसामी जो है सरमाया परस्ती की ये एक दरवाजा, मजबूत पेशवाइयों का इकतदार कुछ और दरवाजा, यानी दरवाजे का तो कुरान के अलग अलग पहुंचते सब एक ही जगह से कितने भी हो। और यही चीज जन्नत तो कुरान में जन्नात भी आया, जमा का सीजा भी आया है, जहन्नम के लिए हर जगह वाहिद ही का सीजा है, दरवाजे कितने क्यों ना हो तबाही सबके ऊपर फिर एक जैसी आती है। सैलाब में मदारिज नहीं होते, ये तो नहरों का पानी होता है कि कहीं वो दरिया होता है, फिर वो नहर होती है, फिर उसमें से वो खाई निकालती है, फिर पशु निकलती है, फिर मोगा बन जाएगा, फिर उसके अंदर गारी गारी से मिलता है, सैलाब जब आता है तो फिर सैलाब का पुरुषों से डरेगा ना तो दाम, वो तो ये भी नहीं पूछता कि घर का दरवाजा कितने लिया जितने मैं अंदर आवा दरवाजा तो डर पन्ना सारियों से मोड़ के ला जाता है, जहन्नम वहां तक सीधा कुरान में कला देश है मशवर मुतकद्दरीन, कवानीन खुदाबंदी से तकद्दुर सरकशी बरतने वालों का मकाम आखिरी किस कदर बुरा। आज आगे वो लोग आए जिन्होंने खुदा के कवानीन का इत्तबा किया, बड़ा ही खूबसूरत लफ्ज आया है, मैंने कहा था ना कि इन लोगों से पूछिए कि खुदा ने क्या नाजिल किया, तो कहते हैं असाबी को लबलीन कहानियां हैं पहले लोगों की और क्या है। वकील अल्लज़ीन इत्तक़ौ माज़ा अंज़ल रब्बुकुम, इन लोगों से जो इसके मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं उनसे पूछा जाता है कि खुदा ने क्या नाजिल किया भाई, जीवा ने मन गौर तलब आमतौर पर اس قسم کے سوالات میں تو بڑی تفصیل لمبی چوڑی بیان کی جاتی ہے، تفاصیل اتنی قرآن میں آئی ہیں یہ سب کچھ، لیکن بعض مقامات کے اوپر بیان کی انتہائی شدت ہوتی ہے جہاں انتہائی اختصار سے کام دیا جائے، ساری تفاصیل سمرا کے ایک لفظ کے اندر بیان کر دیا، بڑا اعجاز، ایجاز کے اندر بڑا اعجاز ہوتا ہے، بریوٹی بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے، ایک لفظ کے اندر سمتا کے بات رکھ دینے والی، قرآن کے یہ بھی اعجاز ہے۔ پوچھا گیا ہے ان سے، پوچھتے ہیں یہ لوگ کہ تم بتاؤ تمہارے خدا نے کیا نازل کیا ہے، جیوان من سوچیے، قالو جواب دیتے ہیں کیا نازل کیا، خیر جیوان من، میں کیا اس کی تفصیل میں جاؤں جسے قرآن ایک لفظ میں بیان ہے۔ بنیادی طور پہ تو اسے دیکھیے تو یہ خیر اور اختیار کا تو مادہ ایک ہی ہے، انسانی اختیارات کی وسعت بڑی بنیادی تھی، جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اختیارات تو محدود کر دیتی ہیں، یہ چیزیں محدود نہیں کرتی، وہ اس کے انہیں صلاحیتوں کو محدود کر کے ان کی منفعت بخشیاں جو ہیں خیر ان کو وسیع سے وسیع تر کرتی چلی جاتی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا، یہ جو پابندیاں آج ہم کرتے ہیں یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کی منفعت بخشیوں کے اندر وسعت پیدا ہو جائے، ہے کیا نازل کیا ہے، بھلائیاں منفعت بخشیاں انسانی ذات کی وسعتیں، دنیا بھر کی جتنی بھی خوشگواریاں ہو سکتی ہیں خیر کی، ہمارے ہاں بھی ابھی تک یہ لفظ استعمال اس میں ہوتا ہے، میں تو شہر دیا خیر مانگ تو خیر ہے کوئی گل نہیں ہے، پھر وہ جو وہ خیر مانگنے والے تھے نا تو پھر ہولی ہولی آ گئے تو پھر خیر مانگنے والے آ گئے، وہ خیر صرف خیر بنے پانی کا کسی چیز میں خیر بھی کسی کہاں وہ خیر کہاں پھر وہ خیر مانگنے والے، اسی خیر سے ہم نے خیرات بنا، مانگنے والا بھی ذلیل دینے والا اس لیے ذلیل کہ وہ اپنے آپ کو مقدر سمجھ جاتا ہے، خیر قابل خیر لفظ ہے ایک، جس میں بھی تجریدی پہلو ایبسٹریکٹ چیز ہے نا، سنیے عزیزان من، مذہب پرست طبقے کے اندر تو گئی لگا آخرت کی جنت کے اوپر، یہ تو دین ہے، یہ تو خدا کا کلام ہے، کہا خیر سمجھو کیا ملنا دینا آسنو فی حاضر ہی دنیا آسنا، تو سنکارانہ انداز سے توازن کو دوست زندگی بسر کرنے والوں کے لیے اسی زندگی کے اندر حسنا فی حاضر دنیا حسنا، یہ فرق ہے عزیزان من ایک مذہب اور دین میں، مذہب نے کبھی اس دنیا کے متعلق نہیں کہا کہ جو کام تم کرتے ہو اس کا ثواب جہاں تمہیں ملے، وہ ہمیشہ وہاں تک اٹھا کر رکھتی، جتنے مظاہر ہیں ان میں آپ دیکھیے، اس لیے کہ ان کی تو بنیاد دنیا سے نفرت کی ہوتی ہے، دنیا اس کی نعمتیں اس کی آسائشیں اس کی زدائشیں ہر چیز قابل نفرت قابل ترک، وہ ساری دنیا کو لاش بتاتے ہیں، ان کے چاہنے والے کتے قید خانہ مومن کے لیے معاذ اللہ، اور ان نذیر روایات کو جو ظاہر نظر آتا ہے تو یہ عیسائیت کے تصدق کی پیدا کردہ ہے، منظور کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرانے کی طرف، اس قرآن کے پڑھنے والے جو خیر اس نے کہا ہے تو قرآن میں صرف خیر نازل ہوا ہے، اور خیر کیا ہے بالذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، اس دنیا کی ہر قسم کی خوشگواریاں خیر سمجھ لیجیے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے، فی ہذہ الدنیا حسنۃ، زندگی کا ہر حسین گوشہ اور پہلو اس زندگی کے اندر، اب وہ سامنے آ گئے کہ جو آفت میں بلیو ہی نہیں کرتے، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھا ہم جو کہتے تھے تو زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے، پھر تمہارا قرآن جو کہتا ہے تو اسی دنیا میں یہ سب کچھ معاملہ تو ختم ہے، کہا نہیں بھائی بلا دار الآخرت ہے، اخروی زندگی کے اندر بھی ہے، دنیا جانا تو خیر ہی ہے، یہ ہے دین عزیزان من، مذہب اور وزوف اور رحبانیت کی جڑ کاٹ دی تھی، حاضر دنیا خیر، جو ہی مادہ پرستی کی طرف ذہن کیا خیر نے کہا والا دار الآخرت خیر والا نعما دار المتقین، ان قوانین کی نگہداشت کی روح سے زندگی بسر کرنے والوں کے لیے نعما دار था, वहाँ नशा था, दबाव था। कितना बुरा है वो घर, कहा कितना खुशगवारियां लिए हुए है ये घर इन लोगों के लिए। जन्नत अदन हमेशा रहने वाले सदा बहार, जिनमें सजा कभी आती नहीं है, ऐसे बागार जब खलूना हो जिसमें वो दाखिल होंगे। तजरी में तहते अनहार, ये शताब्दियों के लिए अरब बोलते हैं, हमेशा जारी रहने वाला पानी, सरसद शादाब, ये जिंदगी अहसन के लिए जो कहा कि हसनतुन, ये उसी की तरतीब है ना, यहाँ भी वहां भी, वहां भी कहा था खैर। मैंने कहा था ना कि उसके अंदर खुद इंसान के अख्तियारात की बरकतें आ जाती, जन्नती जिंदगी इस दुनिया में भी है अजीजाने मान, इसके बाद की जिंदगी के अंदर भी है। सुनिए कि उसकी एक निशानी बड़ी क्या बताई गई, अजीब चीज है, फिर दो लफ्जों में इस जिंदगी के अंदर क्या होगा, लहन सी है मा जशा, इस जिंदगी में वो जो चाहेगी उनको मिलेगा। चलिए फिर सारी तफसील सुनता के रख दी एक लफ्ज के अंदर, वहां खैर कहा तो तुम इससे बड़ी चीज और क्या, जो चाहोगे जो चाहोगे, ये उस जिंदगी में जो चाहेंगे। जहन्नम ये है ना अजीजाने मन, कि कितना ही आप आज सही चाहें वो नहीं मिलता, सारे कॉम्प्लेक्स जिस चीज से पैदा किए हुए होते हैं वो नहीं मिलता, कदम कदम पे रुकावटें होती, इससे ही लीफ आ जाता है, मायूस हो जाता है इंसान। इसका ही अगला रुख चाहता नहीं था, उसलिए सर्कस हो जाता थे। तो रुकती है आपके यहाँ की जाय जरूर, नहीं पूरी होती है सनात की ख्वाहिश होगी, मैं बुराई की तरफ नहीं जा रहा है, गलत निजाम में कोई काम कायदे कानून के मुताबिक इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होता, कदम कदम पर जहीन होता है, जहीन के नाम है मुकाबले। लहूं जी हा मा जशा हूं, वो तंग आके जो हमारे यहाँ का कवि का वो शायर इस तरह से जिसके वासुख कहते हैं, वो कह गया कि बेने आजी तो तेरी नाज उठाए क्या क्या, जो ना मांगा वो मिला और जो मांगा न मिला, मबदाए साहब से बस इतना गिला है मुझे, जो ना चाहा वो हुआ और जो चाहा ना हुआ। देखा इससे बिल्कुल उलट जिंदगी, जिंदगी की लहूं थी हा मा जशा हूं। आपको याद होगा ये मकाम, आप आयात की और मकाम आपके लिए, यही तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि हाँ नहीं फिर तुम आयोगे, जो चाहेगा इंसान मिलेगा, और अगर वो माजल्ला ये बदमाशियों वाली बातें चाहेगा, क्योंकि उसने तो कहा लहूं थी हा मा जशा हूं, जो चाहोगे मिलेगा। गलत निजाम ने भी ये जितने आपके यहाँ गुंडे करते रखा जी जो जो जिनाया करते हैं वो जो चाहते हैं उनको मिल जाता है, और कहा ये कि उसमें तो ये है कि जो चाहोगे वो मिलेगा, कहा इसमें तो कोई तफ्तीश नहीं की गई। मैंने कहा था ना कि कुरान को कुरान की आयात से मिला के पढ़िए, जितनी अजीम चीज कुरान कह गया है इन लोगों की जिनकी जन्नत की जिंदगी है, इनके मुतल्लिक कहा है वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, वो चाहेंगे वो जो खुदा कहेगा कि चाहोगे। अब गिनाइए इन दो मिसरों को कितना हसीन शेर बनता है इसके अजीजा ने मन, जो चाहेंगे मिलेंगे, लेकिन उनकी कैफियत ये होगी वो चाहेंगे वही कि जो खुदा चाहेगा कि तुम चाहे, ये वो चीज है जिसे रजी अल्लाह अनहु व रजू अनहु कहा जाता है। आज तो हमारे अजीम दो लफ्ज है ना कि फादा के नाम के साथ हमने ऊपर रोजगार लिख दिया, रजी अल्लाह पढ़ दिया, बड़ी अजीम चीज है, ये वो चीज है मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, रजी अल्लाह अनहु व रजू अनहु, उनकी ख्वाहिशात, उनके इरादे, उनकी आरजूएं, उनकी तमाम चीजें हम आहंग हो गए खुदा के कानून से, और खुदा के कानून के नतायज हम आहंग हो गए इन लोगों के साथ, रजी अल्लाह बताओ। अब लीजिए इन तीनों चारों आयतों के साथ लहूं थी हवा जैसा ऊन, लेकिन रमात तशाऊ न इल्ला अन यशा अल्लाह, 76/3 और ये है वो रजी अल्लाह अनहु माजून, ये किस तरह से मिला, बख्शिश से। आपके यहाँ तो यही चीज है इसके बाद, ये बख्शिश, बख्शिश हो गई, बख्शिश से ये सब कुछ मिला। तसव्वुर हमारे यहाँ ये वो ईसाइयत का तसव्वुर जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हर बच्चा अबदी तौर पर गुनाहगार पैदा होता है, और इस जिंदगी के आमाल उस आलाइश को धो ही नहीं सकते, اس لیے یہ چیز جو ہے یہ خدا کے رحم پہ منحصر ہے، بخشش پہ منحصر ہے، اس کے ان کے عقیدے کے مطابق اس کے اکلوتے بیٹے کے صلیب کے اس کے خون کے تو کفارہ مان کے اپنے گناہوں کا اس کے اوپر ایمان لاؤ تو اس طرح سے جنت بخشش میں ملتی، ہمارے یہاں بھی وہی تصور ہے، بخشش سے ملتی ہے، یہ تو خدا کی طرف سے ہے، درمیان میں پھر خدا کے رسول کو لاتے ہیں، خدا کے رسول کی سفارش سے ملتی ہے، سفارش کے معنی سفارش کی، ان کی سفارش سے بخشش کے طور پر بیشتر فیصدی اللہ مسجد اقبال لگو ہندو مسلمان راج خوش باز بیشتر فیصدی اللہ بخشش کے طور پر لہن سی ہمارے سامان جنت کی ذکر ہو رہا تھا نا کزالے کا ید اللہ بنا تم تامر تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، جو بخشش نہیں سفارش سے کچھ نہیں دماغ تم تم، اس طرح سے خدا ان لوگوں کو جو تقوی دار ہوتے ہیں اس کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اس طرح سے ان کو اس چیز کا بدلہ ملتا ہے، اللہین تتوفاہم الملائکۃ تو وہاں بھی تھا نا کہ ان کی جان نکالنے کے بھی فرشتے آتے ہیں، تمثیلی طور پہ یہاں بھی کہا کہ ان کے وہاں بھی فرشتے آتے ہیں، کیسے جان نکلتی ہے تو یہ بھی ایک مطلب زندگی پوری زندگی جیے تو حسنات کی زندگی جیے، طیبات کی زندگی جیے، موت بھی ان کی زندگی بھی ان کی طیبات کی، موت بھی ان کی طیبات، نشان مرد مومن بات گوئن، تمہیں بتاؤں مرد مومن کا نشان کیا ہوتا ہے، تو مر جائے جب موت آتی ہے تبسم برد دے گی، مسکرا رہا ہو، کیا کیا خوش خبریاں اس کے کان میں آ رہی ہوتی ہیں، کس قدر دلکش مناظر مستقبل کے اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، تمہر جائے تبسم بر لگے ہو طیبین یقولون، فرشتے آتے ہیں جان جسے کہتے ہیں جان قبول کرنے کے لیے، جان کنی کی یہ صورت جو ہے، اور ہمارے ہاں تو پھر یہ چیز آ گئی نا کہ وہ نظر کے سکرات موت میں جتنا زیادہ کسی کو عذاب ملتا ہے وہ کہتے ہیں یہ گناہ جھڑ رہے ہیں اس کے، وہ جان نہیں نکل رہی ہوتی، خدا اپنے بندوں کے ساتھ یہ کرتا ہے تاکہ یہیں سے ذرا جھنجھڑا کے جھنجھڑا کے پاس چار کر کے وہاں لے کے جائے، سمجھے نا، وہ کہتے ہیں کہ لڑائے گا آتے ہیں ان سے تو یہ دین پہلا لفظ اور آگے یقولون سلام علیک، عزیز آنے ہم عذاب دینے والا آ کے یہ سلام علیک، سلامتی ہر قسم کی طیبات کی زندگی، علیکم ادخل الجنہ آؤ جنت میں، استقبال کے لیے آ رہے ہیں آؤ جنت، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کہیں گے بہت اچھا شکریہ تمہارا بھی خدا کا بھی جس نے جنت جس نے کہا بالکل بنا تم تم دام علوم، تمہارے اپنے نام کا نتیجہ ہے اس لیے اس نے کون سی بات بنا کن تم تام علوم، کہا باقی رہے گئے لوگ پھر انہیں کی طرف لوٹا، یہ جو تباہیاں جن کے اوپر آنے والی ہیں، حال ینظرون الا ان تاتیہم الملائکۃ تو او یاتی امر رب، کہا یہ جو مخاطب ان تمام چیزوں کے باوجود پھر بھی نہیں ان قوانین کے سامنے جھکتے تو کیا اب یہ اسی کے انتظار میں کہ عذاب کے فرشتے ان کے اوپر آئیں اور ان کے اوپر موت کاری ہو یا تباہیاں آئیں ذلت و رسوائیوں کا عذاب آئے، اس انتظار میں جو بیٹھے ہوئے ہیں فضائلے کا فائدہ لذیل من قبل انہیں کی یہ بات نہیں، ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں اس قسم کی وہ بھی یہی کچھ کیا کرتی تھی، نما ظلمہم اللہ ہو وہی بات، یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے تو ظلم و زیادتی کی ہے ان کی اوپر سے، جو ان کی تباہیاں آئیں ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، انسان تو خود اپنے آپ کو ظلم کرتا ہے، اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، خدا تو کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کرتا، فاصابہم سیئات ما عملوا وہ پھر ما عملوا، کہ ان کے نازل ہو گئی پھر بھی ان کو وہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی ناہمواریاں ان کے اوپر مسلط آتی ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ جو جہنم ہے وہ ہاکا جو ہند ما کا میں بہی یستا ہے، اور جو ان سے کہا جاتا تھا کہ تمہارے یہ غلط ہمارے غلط نظام تباہی آئے گی تو اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تباہی آئے گی ملازہ فرمائیے یہ ناداروں دیکھوں کی یہ مٹھی بھر جماعت ہم سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب تباہی تم کی آئے گی، مذاق اڑایا کرتے تھے، کہا جس جس تباہی کا مذاق اڑایا کرتے تھے چھا جائے گی پھر. اب ایک اور بات ہے, یہ تو آئے ویرا نے من یہ جو سنی ہوئی سرکشی برتنے والے, اب آیا مذہب پرست کرتا ہمارے, جو ہوتا ہے خدا کے حکم سے بندہ بیٹھے تو مجبور میں آپ حیران ہوں گے تو یہ باتیں آپ کے ہاں ہزار برس تو چل گئے. ان میں سے جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں بھائی انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور اسی کا بدلہ ہے جو خدا کے ہاں سے ملتا ہے, یہ کہنے والے جو تھے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ان کے نکاح میں کافر ٹھہر, یہ تغلا ٹھہر, بارہ اسلام سے خارج کر دیے گئے. آج تک بھی جسے انہوں نے جس کے بعد میں کسی کا خطرہ ایڈ کرنا ہوتا ہے پہلے کس میں تغلا تھا اس سے کہہ دیتے ہیں بدریا سے کہہ دیتے ہیں. یعنی یہ جو قرآن کہتا چلا آ رہا ہے بنا تم تم کا مجموعی اور یہ میں معذر عاملین ما عمل سارا قرآن اس سے لیکن وہ تمہارے اپنے مان کی وجہ سے ہم نہیں کچھ کرتے, ہم نہیں کچھ کرتے. یہ طبقہ جو ہے یہ دوسرا مقابل میں جو ان کے آیا جن کو جبریہ کہا جائے وہ کہتے ہیں کہ نہیں سر خدا کہہ رہے ہیں سب کچھ اس کے حکم سے ذمہ داری اس کو خراب. یہ کوئی نئی بات نہیں, میں نے کہا نا کہ قرآن کریم سے کوئی راستہ ایسا چھوڑتا نہیں جہاں سے آپ بھاگ سکیں نکل سکیں. سرکشوں کا ذکر آیا, متکبرین کا ذکر آیا, اب ان کا ذکر آ رہا ہے اور یہ لوگ تو پھر بڑے آپ کے مریض ہیں خدا پرست مانتے ہیں راضی پر رضا ہونے والے ساتھ یہ کچھ ماننا کی ملتی جگہ سے ہمارا سر تسلیم ہم ہے اس کے سامنے ان کو کچھ نہیں کرتا دیکھتی ان کا ذکر کیسے آ رہا ہے. یہ ظاہر کے لوگ بھی تھے لقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء فهل يمكن ان تكون صرف کیوں کرتے ہیں جن چیزوں کو خدا نے حرام قرار نہیں دیا ان کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں, کیوں اس قسم کی تعلیم دیتے ہیں, کیوں اس قسم کیا کہہ رہے ہیں, کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں. اگر خدا جی یہ منشا نہ ہوتے تو ہم کافی اس طرح سے کرتا سر خدا جی مجبور کے مطابق انسان تو مجبور ہے میم بچا تھا تو ہم کافی نہیں کر سکتے کبھی ہو سکتا تھا جو بچا کا بھی ہمیں بات بڑھا دے تو ہم بڑا ہو جاتے یا اس کا اگر خدا جو چاہتا ہم اس کے بجائے دوسرے کے تک جانتے ہیں یا اس سارا جان کا اسی لیے نہیں آتا اپنے اور یہ زیادہ خدا پرستی ہم تو کچھ نہیں کرتے تھا. اس کے بعد اتنا ہی کہا کہ رسول اب ان سے اور کیا کہا رسولوں کے ذمے تو بات کا پہنچا دینا ہی ہے, ان حق دھرمیوں کا علاج ان کے پاس کیا تم بات پہنچائے چلے گئے تم سے یہ پیسے اور یہ تم کو نئے رسول نہیں آئے ولاقت باسنا تھی تم نے امت رسول نہیں ہر قوم کے اندر ہمارا پیغام بڑا انہوں نے ایک ہی تعلیم آپ کی ایک ہی پیغام تھا ان کا انہیں بدلنا صرف قوامی نے خدا بندی کی اطاعت صرف اس کی معصومیت اختیار کرے راج تنظر جتنی قوتیں ان قوانین سے سرکشی سکھانے والی ہے سب سے استعمال برتے اسی جگہ ہے نا تو میں یا پورے دیکھتا ہوں تو وہ جو مل دل رہا تھا جس کم سا کا دل اور اس کے بعد آتا ہے خدا کا ایمان. جتنی غیر خدا بندی قوتیں جتنے میں ہیں ان کی محکومیت سے انکار پہلے کرو پلیٹ کلین ہو جائے تمہاری اور اس کے بعد پھر تم خدا کے اقتدار کے تابع آ سکتے. لا الہ پہلے ہے علم اللہ یہی تعلیم تھی کہ آنے بد اللہ وقت میں گفت اگلی آیت میں دیکھیے یہاں سے وہ لوگ بیٹھے امین ہوں من حد اللہ ہے امین ہوں من حق علیہ السلام. ان میں سے پھر وہ لوگ ہوئے کہ ہم اس کا ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ جیسے اللہ نے ہدایت دے دی اور کچھ وہ تھے جن کے اوپر گمراہی پہلے سخت ہو چکی ہوئی، یعنی اندازہ لگائیے آپ. قرآن اپنے منظم مرنا ہونے کی دلیل کیا دیتا ہے کہ اگر یہ خدا کے سیاح کسی اور کی طرف سے ہوتا ہے تو اس میں بڑا تجارت تم کا بڑا تناسب تو تم ان کی تربیت یہ ہے. کبھی کبھی اوپر یہ ہدایت آئی ہے تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر خدا یہ چاہتا تو ہم ہدایت کو دیتے، اس نے نہیں کہا ہم گھبرائے تھے. یہاں یہ لوگ ہدایتوں کا ترجمہ بھی کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے ان میں سے وہ لوگ تھے جن کے خدا نے ہدایت کو رکھا اور کچھ لوگ تھے جن کے ذمہ سب دے دی تھی. تو وہ اس کے جو چیز ابھی ابھی مشرقین کا خیال کہا ہے وہ چیز کو خبر تھا آدم کا مار کا مطلب بتا دیا. کبھی بھی دیکھتے تھے ان آیا اس کا مطلب اس کی تصویر کو ہم کے دل کے مقامات سے جیسے ابھی تو سامنے کی ذکر ہے تو ہم نے ان کی تحریر کی ہے اللہ کے تو مانو کہ میں نے جو ہدایت اس میں بھیجی ہے ہماری طبیعت ہدایا ہے جس اس نے کہا ہماری ہدایت کا جو اتنا کرے گا یہ ہے جس کے ساتھ کے خدا ہدایت جسے یہ ہدایت جو خدا کی طرف آئی رسولوں نے پہنچائی بالکل برابر نبی اس ہدایت کے اوپر جو دیتا وہ ہے صحیح راستے پہ چلتا اور دوسرے جو ہے وہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اس راستے کے چھوڑ پہ ہے اسی فکر سے جو ہے گمراہی کرتے ہیں راستے جو خدا کا پتا ہے یا اس کے علاوہ باقی تمام دنیا کے راستے جو اس راستے پہ نہیں ہے وہ گمراہی کے راستے کے اوپر ہے. نتیجہ تصویر اس کے لیے اردو ہم جو کیسا کہنا آتے رہتے ہیں دنیا میں چلے چلے اور دیکھے گا جب جنہوں نے تقاری میں خدا بندی کو جتنایا وہ نہیں چاہتا ایسے ایسے ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے دیر کے راستے سے اس کا نتیجہ کیا نہیں. ہم سلحا اور انمحل کی آئے اس پر آ گئے ہی جانا مان سمجھا سبھی نے کہا سنتا یہ دور سب کسی آئے سے اندر دیں گے.